نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
28واں پارہ شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو میں صرف ایک لفظ میں بتا دوں نا تو 28واں پارہ دین پہ چلنے والی خواتین کے مسائل کا حل ہے. پورے پارے میں آپ کو خواتین کے مسائل دکھیں گے اور وہ عورتیں جو دین کے نام پہ آزمائی گئیں. پہلی صورت مجادلہ اگر خولہ کی آزمائش ہے تو آخری پارہ حضرت آسیہ کی آزمائش ہے جو فرعون کی بیوی تھی لیکن اسلام آیا. تو اس میں خاموشی سے ہمیں اتنے خوبصورت ہنٹس ملیں گے کہ آج کے دور میں عورتوں کو کرنا کیا ہے, کس طرح ہم اس دین کو لوگوں کی نظروں میں لے کر چلیں. اور خاص طور پہ صورت مجادلہ کو اگر تھوڑا سا ہم پہلے دیکھ لیں تو مجادلہ اور مجادلہ دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. ایک خاص واقعے کی طرف یہ صورت گائیڈ کرتی ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے تھے. مدنی صورت ہے, 22 آیتیں ہیں, 3 ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1-4 ہے, بیویوں سے زہار کے معاملے میں حدود اللہ کی پاسداری ضروری ہے. آیت نمبر 5-13, المنافقون المحادون, یعنی اسلامی ریاست کے مخالف منافقین کی سرگرمیاں ہیں اور نجوہ ان کا قائم کرنا. اور آیت 14-22, حزب اللہ کی کامیابی اور حزب الشیطان کی ناکامی کی بشارت ہے. پوری صورت کا مضمون منافقین کا خفیہ پروپیگنڈا اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اسلامی ریاست کمزور ہو جاتی ہے. سورت احزاب کے بعد تقریباً 5 ہجری میں یہ سورت بھی نازل ہوتی ہے. یہ وہ دور تھا کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھرپور قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے. ایک طرف آپ کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو بنیاد بنا رہے تھے اور اسی طرح پھر سورت نور نازل ہوئی جس میں پردے کے احکامات تھے, پھر حضرت عائشہ پہ بختان تھا. تو منافقوں کی جو کڑوی باتیں تھیں نا اس پہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پہ مرہم کی طرح نازل کر رہے تھے. اور سورت مجادلہ کی ایک اور خوبی ہے, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے, اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. تو اس کو آئیے پڑھتے ہیں اللہ کا قرب لینے کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تجھ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی. پیچھے یاد ہے سورۃ الاحزاب میں بات شروع ہوئی تھی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. کریں کیا جو یہ کام کر چکے؟ والذین یظاہرون فی نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, یعنی توبہ کریں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اور رجوع کرنے کے بعد سزا کیا ہے, طریقہ کیا ہے اس کا؟ فتحریر رقبت من قبل یتماسا, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. صرف ایک لفظ بولنے کی سزا ہے. کنٹینیوسلی 60 فاسٹنگ, ایک چھٹا پھر پیچھے سے شروع, پھر ایک چھٹا پھر پیچھے سے شروع, صرف ایک لفظ کی سزا ہے. تو ذرا سوچیے جب اللہ لوگوں کو ان کے باقی گناہوں پہ پکڑنے لگے تو اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی قیامت کے دن, اور دنیا میں بھی ہوتی ہے, اور کس طرح سے یہ سارے معاملے چلتے ہیں.
پھر اسی کے اندر اگلی بات میں فرمایا، اور آپ ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ یہ بھی محسوس کریں کہ اسلام کتنا کنسرنڈ ہے ہماری زندگی میں پیش آنے والا واقعہ، چاہے کسی 100 میں سے ایک کپل کو پیش آ جائے، اس کے اوپر پوری صورت پیش کر دی۔ تو دین القرآن و حیاتی سکھاتا ہے، یہ قرآن صرف پڑھنے چبھنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندوں کا منشور ہے۔ ذالک لتؤمنوا بی، فرمایا یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے۔ ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، پھر جب اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ یہ جو واقعہ گزرا ہے اس کی خلقی سی بات جس سے آپ کے میرے عمل کے کچھ نقطے کلیئر ہو جائیں، خولہ نام کی ایک عورت کو اس کے شوہر نے جب اس دور کے مطابق کہہ دیا انت الیہ کا زہری امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، تو طلاق ہو گئی۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کچھ کیجیے، آپ نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، روتی دھوتی رہی، آپ پیچھے ہو گئے۔ اس عورت نے وہی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ سے پکار شروع کی تو اللہ کے نبی پر یہ صورت نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی میں بھی اس سے تھوڑی دوری بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں، لیکن میں اس کے لفظ نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ نے ساتھ میں آسمان سے سن لی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دوسری بات ہے اپنے مسائل کا حل اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کبھی شوہر سے شکوہ ہو، ساس سے، نن سے، بیوی سے، سب سے پہلے جس کو شکایت لگائیں وہ مالک ہے، نہ دوست، نہ بہن، نہ ماں، نہ خالہ، نہ پپی، کسی سے نہیں، شکوے اللہ سے، ان نمش کو بسی بخوز نہیں اللہ۔ پھر آتے ہیں یہ جواب، ہم کہتے ہیں سب کو سنا کے پھر اللہ سے بھی دعا کر لیں، کوئی نہیں جواب آئیں گے، ہم اپنے غم خود ہی روتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے شوہر کا دل بدل دے گا کہ آپ کو ایسے لگے گا یہ میرے لیے ٹیلر میڈ بن گئے۔ صرف بات ہے کہ آپ کو اپنے رب کو پکارنا آ جائے۔ تو نیت کریں آج میں اور آپ کبھی اپنے شوہر کا کوئی شکوہ نہیں کریں گے، کسی سے بھی، ان سے بھی نہ اللہ میں کرنے والا بنائیں، ہم ان سے بھی کر کر کے اپنے تعلقات بگاڑتے ہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیے، اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے اتنی اہمیت دی۔ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے دور میں تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے راستے میں روک لیا، باتیں شروع ہو گئی۔ بعض بوڑھوں کو پتہ نہیں چلتا نا وقت کتنا رہ گیا، کیا ہوا، باتیں کریں۔ بعد میں جب وہ خود گئی تو حضرت عمر ہٹے، تو جو ان کے ساتھی تھے، ساتھ ان کے ٹیم کے لوگ کہہ لیں، کہیں گے آپ ایک اتنے مصروف انسان ہیں، آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنا وقت دے دیا۔ تو کہا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ نے آسمانوں پہ سن لی، یہ خالہ تھی تو میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا جب تک کہ وہ خود بات پوری نہ کرتی۔ تو یہ ان کو عزت دینا تھا، آنر دینا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تکرار نہیں کرنی چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے اس میں روزوں کے کفاروں سے بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے گناہوں کو دنیا میں معاف کرا لیا جائے اس سے پہلے کہ آخرت میں اس پہ پکڑ پڑے۔ اور آخری بات کر کے چلوں گی کہ منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورۃ احزاب میں منہ بولے بیٹے کی تھی، تو یہ منہ بولی ماں بن گئی نا، کل کوئی منہ بولا شوہر بنا لے تو کیسا لگے گا؟ آج منہ بولے بھائی، منہ بولی بہنیں، سب ڈکشنری کے صفحے پھاڑ دیجئے جہاں کسی غیر محرم کو صرف بھائی سمجھ کر آپ اس کے سب تکلف ہوتے ہیں۔ کوئی بھائی بہن نہیں، جو اللہ نے کر دیا وہی ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے نہیں کیا اس کو پیچھے ڈال دیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے 5114، آپ نے فرمایا میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھی گئی۔ آج امت مسلمہ اس کی تصویر بنی دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا غور و فکر سکھاتے ہیں ہمیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، نجوا اور محفلوں کے ادب، کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کریں۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا وہ پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اس کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے یہ۔ یہاں سرگوشیوں کی بات ہے، دیکھیے کتنا مہذب دین ہے کہ تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو کانوں میں باتیں نہ کریں، خود بہت شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ میری باتیں کر رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ سام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا نعوذ باللہ کہ آپ پر موت ہو، آپ کی ذلت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو پلٹا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس وعلیکم کہہ دیا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اسلام دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کبھی بھی کہیں بیٹھے ہوں تو آپ اندازہ ہو نا کہ آپ کی بات چاہے کوئی خاص دین کی بات کیوں نہیں کان میں نہ کریں، کیونکہ کانوں میں تو لوگ وہی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں سے چھپانے کی ہوتی ہیں، اس لیے پھر ایسی باتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو روکے۔ اور یہ بھی بیڈ مینرز میں بات آتی ہے۔ پھر آگے محفل کے کچھ آداب، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی یعنی کانوں میں باتیں کرنا تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کانوں میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ اچھی بات کرو، دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالو، اسی بات کو یہاں بیان کر کے اب آگے محفل کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ کہ مجھے میری جگہ سے اٹھنے کو کیوں کہا گیا۔ لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اب کہہ بھی دیں پھر بھی نہیں، تو یہ چیز بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ اور لوگ محفل میں آ جائیں تو پچھلے لوگ ان کو عزت دینے کے لیے تھوڑے سے سرک جائیں، اچھا لگتا ہے، اگلے کو لگتا ہے کہ یہ ویلکمنگ ہے، مجھے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں امت کو جوڑنے والی ہیں، کاٹنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کرو، ایسا کرنے سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی سارے کو باتیں کر رہے ہیں، بے فلا کھانا کھا رہے ہیں، دو بیٹھ گئے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6290 نمبر کی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم محفلوں میں جائیں تو ادھر بھی ہمیں اللہ کے قوانین کو لانا ہے۔ یہ ہے القرآن و حیاتی، پارٹیز میں، محفلوں میں، مجلسوں میں بھی اللہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں سوشلائزنگ بہت ہے، نہ صحابہ اتنے سوشلائز تھے نہ آپ کے بعد کے لوگ تھے، لیکن آج ہر موقع جو ہے نا یہ سیلیبریشن بن گیا ہے، اوکیجن کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہ ہو اگر وہ بھی نیکی اور تقویٰ کو ہی لے کر چلے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کے میرے لیے اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ تم محفلوں میں جاؤ تو وہاں بھی بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا خوبصورت پیغام دے دو اور دوسروں کو کارنر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور نہ اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، بلکہ وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو۔ مسلم کی روایت ہے 5813 نمبر کی۔ اچھا، کبھی کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے گیا واش روم میں گیا، کیا کریں؟ جب اٹھ کے گیا تو جھٹ سے آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے کہ واپس آ کے وہ خود ادھر ہی بیٹھے، اگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آئے تو اسی کو وہاں بیٹھنے کا حق ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 15483۔ ہاں، وہ خود کہہ دے اب آپ بیٹھ جائیں، میں باہر بیٹھ جاؤں گی سائڈ پہ، تو اور بات ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ کھلی رکھی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے ساتھ عزت بخشی ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کو عزت دی، اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے اگر، تو وہ ادھر ادھر معلوم کرے کدھر جگہ ہے کدھر ہے، تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ جامع صغیر کی روایت ہے 462 کی۔ ہوگا کیا، تم ایگو کا مسئلہ بناتے ہو، مجھے میری جگہ سے اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈونٹ وری، والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بنیاد پہ بھی درجے ہیں، جیسے امام صاحب اپنی مسلے پہ کھڑے ہیں، کوئی پیچھے سے نمازی آ کے ان کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ حکم ہے۔ کسی مسجد کے امام جب تک خود کسی کو نامینیٹ نہ کریں کہ آپ میری جگہ پڑھا لیں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے آپ آ جائیں، ادروائز کوئی دوسرا عام شخص نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کی بنیاد پہ ایک اگر آئیڈینٹیٹی مل جاتی ہے تو دوسرے بندے کو اس جگہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ کیا بات ہو گئی، اپائنمنٹ لو، فیس پے کرو، جیسے وکیلوں کی فیس ہوتی ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف انسان تھے، با مقصد تھے، تو بعض لوگ عادتاً لمبی بات کرتے تھے اور ہر بندے کو لگتا تھا میری بات بڑی اہم ہے، ابھی کر لیں اور فوراً جواب دے دیں، اور بات شروع کرتے دو منٹ کا کہہ کر پندرہ منٹ لگاتے، تو اس سے بعض دفعہ اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوتی اور کاموں میں خلل آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ یہ قانون ڈال دیا کہ آج کے بعد پہلے صدقے میں کچھ ڈالو پھر نبی سے بات کرو، جیسے وکیلوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا، جب یہ بات ہوئی تو پھر کیا ہوا، آئیے سنیے ذرا آگے، کہ جب پیسے رکھ دیے نبی سے بات کرنے پہ تو کیا ہوا، اشفقتم من تقدیم بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تم کو صدقہ دینا پڑے گا، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صحابہ نے پھر بات کرنی چھوڑ دی آپ سے، اچھا جو چیز ہمیں پیسوں کی ملے نا ہم پہلے ہی سوچ لیتے نہیں گھر میں بہت ہے، ضرورت کوئی نہیں ہے، اور مفت ملے تو کہتے ہیں وہ کاکے کے لیے بھی دینا، ذرا ابا کے لیے بھی دینا کاکے کے، ہیں اور گھر جا کے کیا وہیں چھوڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر رسیپشن پہ ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں چیزیں، تو وہی جو چیز فری ملتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اپنا ہم مزاج بھی بنائیں کہ ہم دین کے لیے کچھ چیزیں خریدیں تاکہ ہمیں احساس ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے سوائے اس آیت پہ کسی کو عمل کرنے کا موقع نہ ملا، جن دنوں میں یہ آرڈر پاس ہو چکا تھا تو مجھے اللہ کے نبی سے بہت ضروری بات کرنی تھی، تو پہلے میں نے صدقے میں کچھ ڈالا پھر آپ سے بات کی، اور اس سے پہلے کہ دوسرے اس آیت پہ عمل کرتے یہ حکم اٹھا لیا گیا، تھوڑی سی بات ہے۔ اور یہ بھی ان کو خوشی لگتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اس آیت پہ عمل کیا، ہم کیا کہتے کتنی دفعہ آیت پڑھی، وہ کیا کہتے تھے عمل کیا۔ یہ پچھلی سورت پڑھاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، دل میں آیا پھر آپ سے شیئر نہیں کر سکی، کبھی آپ نے کسی کو سورت حدید کا وظیفہ کرتے سنا، کبھی اس کا ختم پڑھاتے ہوئے سنا؟ اب کروا لیں، یہ نئی بدعت نہ بن جائے گی، آپ اس کی تفسیر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، عید پارٹیز میں رکھ لیں، کہیں بھی کر لیں، یعنی آپ دیکھیں جو پریکٹیکل سورت ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، سورہ الرحمن پہ بہت بات کرتے ہیں، اور اس دن ہم نے شاید ترجمے کے علاوہ بیچ میں کوئی دوسری بات کی تھی، اس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف بشارتیں اور جنت کی باتیں۔ تو یہ امت کا مزاج بگڑا ہوا اس وقت، ہم حرکت والی صورتیں نہیں سنتے، بس ہم فضائل اور اعمال والی باتیں زیادہ کرتے ہیں تاکہ جنت کی آس رکھ لیں۔ خیر، اب آگے قوم کا ذکر ہے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے کیسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے۔ آپ تفسیر کو چھوڑ دیں، بس دنیا میں دیکھ لیں، جس قوم پہ اللہ کا غضب ہو اور لوگ ان سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھائیں اور مسلمانوں کے مفادوں پہ انگلی ڈال دیں، یہ دیکھ لیجیے آیت کتنی زبردست ہے، فرمایا نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے، یعنی جو غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں سے بھی دوستیاں رکھیں اور اسلام کا بھی نام لے وہ کسی کے بھی نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیوں غیر مسلموں سے تعلقات رکھتے ہیں؟ بینیفٹس ملیں گے، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے ان کے نہ کچھ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اولئک اصحاب النار ہم فیھا خالدون۔ یہ جملہ بھی نوٹ کریں، ہر صورت میں آلموسٹ اولاد اور مال کا ٹاپک آئے گا اس پارے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے پارے میں محبتوں کا امتحان ہے، یہاں حضرت خالہ کی محبت کا امتحان آ گیا ہے، تو آگے آپ کو ہر پارے میں کچھ نہ کچھ دکھے گا۔ تو حقیقت ہے کہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہی ہیں جو بندے کو بعض دفعہ اللہ کے رستوں سے پیچھے کر دیتی ہیں۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، امیجن کریں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے اصحاب صاحبہ سے ہوتا ہے نا صحبت، ساتھ رہنا، جسے آپ اس وقت ساتھ بیٹھے، دوزخ کے ساتھی یعنی پورا وقت ان کے ساتھ دوزخ ہوگی، کھائیں گے دوزخ کے ساتھ، سوئیں گے دوزخ میں، اٹھیں گے پھر دوزخ میں ہوں گے، نیند آئے گی پھر دوزخ دوزخ دوزخ، یعنی فیو منٹس کا بھی ان کو کوئی سٹاپ اوور نہیں ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو تو اس کے اندر سے ایگزٹ نہیں کیا جائے گا کہ جاؤ ایک ٹھنڈا سانس تو لے کے آ جاؤ۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور اس کے سامنے اسی طرح کی وہ قسمیں بھی کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں کہیں کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا، اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ اور میں یہ سوچتے ہیں نا کہ نیکی کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا بھی مشکل ہے، تنہا کریں گے تو نیکی بھی مشکل گناہ بھی مشکل، جو چیز نیکی اور بدی کو آسان کرتی ہے نا وہ صحبت ہے، وہ محفل ہے۔ اس لیے دیکھ لیجئے کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ دوستی ہے؟ آپ نے دو دوستیوں کا انجام دیکھ لیا، شیطان والے نقصان میں، اللہ والے خیر میں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. یہ آیتیں تسلی دلاتی ہیں. آج اگر میں اور آپ پورے دل سے اللہ کے رستوں پہ اور رسول کی طریقوں پہ چل جائیں تو انشاءاللہ چند سالوں میں مسلمان غالب آ جائیں گے. اور بات کیا کہ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے. غور کیجئے گا اس آیت کے ترجمے پہ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان. یہ ہے محبتوں کا امتحان. سب سے مشکل ہے جب ہمیں اپنے پیاروں میں کوئی غلط چیز نظر آئے اور ہم اس کو چھوڑ دیں اس بات کی بنیاد پہ. ایسی میں کل سوچ رہی تھی کہ ماں باپ کے گھر بہنیں بچے کتنے خوشی سے کھاتے ہیں نا، رات دن ان سے کھاؤ پیو، پتہ چلے اللہ نہ کرے بھائی کا مال حرام ہے اور آج کے بعد اب آپ نہیں کھا سکتی. مشکل ہے نا، یہ بتایا جا رہا ہے. عام حالات میں بہت آسان ہوتا ہے نیکی کو ماننا، لیکن مشکل کب پڑتا ہے؟ جب باپ بھائی خاندان برادریاں وہ کام کرتے ہوں، پھر ہم سے نہیں چھٹتا، ہم کہتے ہیں کیا کریں. مصعب بن عمیر غزوہ احد کے شہید، غزوہ بدر میں جب قیدی بن کے لوگ آئے تو ان کا بھائی قیدیوں میں آ گیا اور مصعب کہہ رہے ہیں اس شخص کو، اس کو ذرا زور سے پکڑنا، اس کو زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اپنی ماں کی طرف اشارہ ہے، بہت سارا فدیہ دے گی. بھائی نے کہا مصعب میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ کہا میرے بھائی تم نہیں ہو، یہ انصاری بھائی ہے جو تم کو گرفتار کر رہے. کتنا مشکل ٹیسٹ ہے، ایسے ٹیسٹ ہے. تیزاب ہاتھ پہ گر جائے تو کم تکلیف ہو، یہ خون کے رشتوں کی ان چیزوں پہ یا بچپن کی دوستیاں اور اس بات پہ آپ ان سے ذرا سا کٹ کے تو دیکھیے. آپ کو پتہ کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں، جنگ بدر تھی تو ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو خود قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں آس بن ہشام کو خود قتل کیا، اور حضرت ابو بکر اپنے بیٹے جو اس وقت کفر پہ تھے عبد الرحمن ان سے لڑنے کو تیار تھے. بعد میں بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو پتہ ہے آپ کتنی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، پر باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا بدبخت میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو میرے سامنے آئے تو میں تجھے ذبح کروں، اللہ کو دکھاؤں کہ مجھے اللہ سے اپنے بیٹے کی نسبت زیادہ پیار ہے. اب میں اور اب تیر تلوار تو نہیں چلا رہے، لیکن اس کو ایک معیار تو سمجھے. یہ محبت ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایک دین کا بنیادی حصہ ہے، عقیدے سے ایک تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحانات میں ڈالے ہی نہ، کیونکہ یہ اس امتحان کے پرچے میں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. ہم خون کے رشتوں اور سسرالی رشتوں کے چکر میں پڑ کر ان کی غلط چیزیں نہیں چھوڑتے تو ہم نے ان کو دوسری چیزوں کی طرف کہاں لے کر آنا ہے. آپ دین کی دعوت دیں کوئی نہیں آتا، تو کوئی ضروری ہے کہ آپ بھی ان کے موسیقی کی دعوت میں جائیں؟ آپ بھی مہندی میں ضرور جائیں، اپٹن میں ضرور جائیں اور ایسی پارٹیوں میں ضرور جائیں جہاں اللہ کے قانون ٹوٹیں؟ یہ سوچیے گا، یہ تدبر کی آیتیں اس بارے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آزمائشوں سے بچائے. تلاوت سنتے ہیں.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.